الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ملک کے مختلف شہروں سے مسجدوں کے امام صاحبان، خطیب صاحبان وغیرہ تشریف لائیو ہیں اور ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے. آج اس کی پہلی شب ہے. میں تمام ائمہ کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا خیر، عوام ائمہ کرام شاید نہ سمجھتے، اس لیے میں نے امام صاحبان کہا تھا شروع میں. تو امام کی جمع ائمہ، اور غلط العوام یہ ہے آئمہ، آئمہ نہیں ہے ائمہ.
سوال یار سے، امام صاحب مسجد میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر میں ایسا نہیں ہوتا، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے اور آپ کا گھر میں رویہ کیسا ہوتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے.
آپ نے بھی مطلقا امام کا کہا، امام صاحب کا لوگوں کے سامنے رویہ اچھا ہوتا ہے، گھر میں کیسا ہوتا ہے؟ پھر ایک سابق امام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے تو مطلق کہہ دیا نا، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں بعض لفظ بولنا چاہیے کہ یا عموماً یا کئی امام ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ عوام کے سامنے درست ہوتا ہے، مگر گھر میں رویہ درست نہیں ہوتا. تو یہ کہ تخصیص ہو گئی نا، کہ جو غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور ایسے امام بھی تو ہوتے ہیں نا اچھا کرتے ہیں، گھر میں ماحول ان کا اچھا ہوتا ہے، گھر والے اسے محبت کرتے ہوتے ہیں. اچھا پھر کسی فرد کو پوچھنا کہ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑا آزمائش والا سوال ہے. اب تو صحیح بات ہے کہ میں تو یوں دیکھو تو گھر میں تو میرے جتنے بھی اچھے تقریباً وہ اوپر، جب میری بڑی بہنیں اور ہم ساتھ رہتے تھے تو وہ تو فوت ہو گئی. اب میں اگرچہ میرے بچوں کی امی ہے، بچے اپنے اپنے گھر پہ ہیں، تو بچوں کی امی کے ساتھ بھی کمی میرا، میں اوپر رہتا ہوں، یہ نیچے رہتی ہیں، کبھی بیٹی کے گھر چلی گئیں، کبھی اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں. بوڑھوں کی زندگیاں اسی طرح ہوتی ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا گھر الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ بےچارے اس طرح زندگی گزارتے ہیں. میرا وہ انداز نہیں ہے کہ میں گھر اپنے بچوں کے جا کے گھروں پہ رہوں. مجھے الحمدللہ گھر میسر ہے، میرے بڑے بیٹے نے مجھے دیا ہوا ہے، حاجی عبید رضا نے، نیچے وہ رہتے ہیں، اوپر میں رہتا ہوں. ہمارا اچھی جگہ جو آج جنت ہال میں کھانا کھانے آئے تھے، یہ حاجی رضا کی ہی ویسے انہی مکان ہے، میرے نام پر جھونپڑی بھی نہیں ہے، نہ کوئی سائیکل ہے میرے نام پر، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں. کیوں؟ اس لیے میں بڑا امیر و کمیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، بلندیوں پہ نصیب ہے، الحمدللہ. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ گھر میں تم میری ترکیب اچھی ہے، میرے بچے ہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو، میں کیسے بتاؤں کہ باپا کا رویہ کیسا ہے تم لوگوں کے ساتھ. اور رہا یہ کہ امام کا اس طرح کرنا، تو ہر امام تو ایسا نہیں کرتا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا ہو. اور سرکار کا تو ہر عمل سب سے بہتر, تو یوں یہ بھی عمل بہترین تھا گھر میں اپنا رویہ. تو یوں امام صاحبان یا مبلغین یا کسے باشد کوئی بھی ہو فرد, یہ لوگوں کے سامنے میٹھا میٹھا بنے, بچھ بچھ جائے اور گھر میں شیر ببر کی طرح دہاڑتا رہے, تو یہ تو نہیں ٹھیک نا. گھر میں باہر میں ہر جگہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے, جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں میٹھے میٹھے بن کر ہی رہنا ہے, اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور, جیسے بعض اوقات آمدنی کے ذرائع کم ہوتے ہیں تو گھر والوں کا تعاون اگر مل جاتا ہے تو پھر دین کا اور اس طرح کی جو اچھی خدمت ہے جس سے اسلام کا دین کا کام بھی پھیلتا ہے اس میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. جی. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر بطور امام کسی کی آمدنی کم ہو تو گھر والوں کو کیسے کوآپریٹ کرنا چاہیے, خود ان کو کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟
ظاہر ہے کہ وہ گھر میں بھی بعضوں کا تو ماحول اچھا ہوتا ہے گھر میں کہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. جیسے میں نے امامت کی تو میرے گھر میں کوئی مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا امامت کے تعلق سے کہ مولانا نہیں بننا ہے. جب سے داڑھی آئی میں نے الحمدللہ رکھ لی, کبھی داڑھی منڈا ہی نہیں ہے, ایک مٹھی سے گھٹا ہی نہیں ہے الحمدللہ. حالانکہ اس وقت داڑھی کا ماحول نہیں تھا, یہ ایک حیرت سے دیکھا جاتا تھا کہ داڑھی رکھی ہے. میں نے میرے ارد گرد کی بات کر رہا ہوں, ہمارے مہمن لوگ جو ہیں ہم لوگ بس بیپاری لوگ ہیں, برادری ہماری مہمن ہے, مہمن مولانا, یہ ایک نئی چیز تھی. اب تو ماشاء اللہ ایک سے ایک مہمن علماء بلکہ مفتی بن گئے اپنے پاس الحمدللہ, لیکن وہ دور بتا رہا ہوں مہمن بیپاری. تو یوں مطلب ہے کہ الحمدللہ, مطلب ہے کہ میرے ساتھ تو گھر میں اس معاملے میں کبھی کوئی اس طرح کا پیش نہیں ہے, لیکن میں اور کچھ بھی کسب کرتا رہا. اب گھر کا میں ہی سرپرست تھا, کچھ نہ کچھ میں محنت مزدوریاں کر کے اپنا مطلب حساب کتاب چلاتا رہا اور امامت بھی کرتا رہا. یہ بھی ذرا کوئی مطلب پیٹ کا برا کوئی نہیں کرتا. ہمارے امام صاحبان بھی میں نے کہا ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے, کوئی مطلب یعنی کہ مدرسے پڑھاتے ہوں گے, کوئی تدریس فرماتے ہوں گے جو مدنی ہیں, مدرس بھی ہوتے ہیں المدینۃ العلمیہ میں جیسے اپنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی امام بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی دن میں کئی کئی مطلب یہ حساب کتاب سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں ظاہر پیٹ بھی مانگتا ہے, مہنگائی بھی اب تو مزید بڑھ گئی ہے, ضرورت تو ہوتی ہے. تو یوں یہ صاحبان بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ سب مشکل ہو کہ جو بہت بڑا کوئی خطیب اعظم ہو اور اس کو ٹائم نہ ملتا تو پھر وہ خطاب کرنے جاتا ہے اسٹیجوں پر, وہاں نوازشیں ہو جاتی ہیں, کچھ جانب اپنا ہے, حساب کتاب چلتا رہتا ہے. امام ویسے غریب طبقہ ہے کیونکہ یہ یوں پارٹی نہیں ہوتے کسی کے سب کروڑوں پتی اربوں پتی بن گئے, لیکن پیٹ بھر جاتا ہے. عام طور پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بولے امام بنے گا تو بھوکا مر جائے گا, صرف مسجد کی روٹیوں پر ہی گزارا کرے گا, لوگ دیں گے تو کھائے گا, ایسا نہیں ہے. کچھ تو ہاتھ پیر مار کے آدمی ترکیب بنا لیتا ہے. میں نے اپنی مطلب صرف امامت کی تو ساتھ میں اور کچھ کسب کیا, لیکن وہ پڑھانے کے ٹیوشن اور یہ میں نے نہیں کیے, نہ بچے پڑھائے کبھی پیسے لے کر زندگی میں. اپنا اپنا پیٹ بھر جاتا ہے الحمدللہ, پیٹ بھرا تھا جبھی تو بیٹھا ہوں یار, بھوکا نہیں بھرا. اللہ پاک کہتے ہیں نا بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. پرندے بھی کھا لیتے ہیں پھر صبح نکلتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے ہی آتے ہیں نا. ہم لوگ تو حریص لوگ ہیں, جمع کرتے ہیں, پرندہ کا جمع کرتا ہے. تین ایسی مخلوق ہے جو جمع کرتی ہے, انسان جمع کرتا ہے, چوہا جمع کرتا ہے, چیونٹی جمع کرتی ہے, نہ ذخیرہ کرتے ہیں یہ تین, باقی کوئی جانور ذخیرہ نہیں کرتا. کل کیا کھائیں گے उसी रब ने खिलाने जिसने आज खिलाया जवानी करते आपके सामने ही। ये तीन चीजें ये लिखा हुआ है मतलब, तो ये तीन जो है मखलूक ये जमा करती है। जिन्नात के बारे में खामोशी है, मखलूक तो ये भी है लेकिन अब जमीनी मखलूक, जिन्नात तो फजाई मखलूक, खलाई मखलूक, क्या बोलें इसको, मखलूक तो ये भी, इसके बारे में पता नहीं। खाते पीते हैं ये भी, इनकी भी गिजाएं तो हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मोहम्मद नासिर मदनी, जामे मस्जिद उस्मानिया फैज़ान मदीना तुलंबा, तहसील मियाँ चन्नू, ज़िला खानेवाल से हाज़िर हूँ। या सईदी, अर्ज़ ये है, बसा औक़ात हमारा कोई किसी को तारुफ करवाते हुए हमारे ऐसे अलकाबात बोल जाते हैं जो कि हम हमारे अंदर वो सिफ़ात नहीं, मसलन कोई मुफ्ती साहब या अल्लामा साहिब कह देते हैं, तो क्या बराबर वाले को इस सिफ़ात बोलने से मना कर सकते हैं?
क्या मुस्कुरा सकते हैं, झूम सकते हैं खुशी से? अगर आपको अपने मुफ्ती होने पर मोहर लगानी हो ना कि वाकई मुफ्ती हैं, तो मैं कहाँ मुफ्ती यार, अनपढ़ आदमी हूं, ये कहेंगे ना तो बोले यार ये वाकई मुफ्ती है, इन सारी तवाजो कर रहे हैं, हालात ऐसे ही है, मना करेंगे तो लोग ज्यादा बोलेंगे। लेकिन एक अब अवाम को मुफ्ती किसको बोलते भी नहीं पता होता, अवाम के अब कहीं एक को नहीं पता कि मुफ्ती की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, मैं नहीं पूछता आपसे, लेकिन नहीं पता होता मुफ्ती बोलते किसको है। तो यूं अवाम मुफ्ती बोलते हैं तो भी कोई इनके नजदीक यही नहीं होता कि भाई आम आलिम की ताजीम कम होती है तो मुफ्ती की ताजीम ज्यादा होती है, इनको समझ नहीं पड़ती होगी। तो बारह लेके जहां मौका हो तो ये कह दिया जाए कि भाई मैं मुफ्ती नहीं हूं, मुझे मेहरबानी करके ना कह करें, मुफ्ती की मतलब तारीफ वसी है और मैंने तो बस मौलवी फाजिल किया है, अगर किया है दरस निजामी, वरना ये एतराफ कर ले मैंने दरस निजामी भी नहीं किया। दरस निजामी करने वाला आलिम हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक और सही है, आलिम तो इल्म से बनता है, हालात फरमाते सनद कोई चीज नहीं है, इल्म होना चाहिए आलिम के पास, तो यूं मजाक कर देना भी अच्छा होता है कि बाद ऐसे अलकाब देते हैं जो वाकई जमीर आदमी का मलामत करता है कि यार इसकी हवा भी नहीं लगी, अपने को भी बेचारे क्या क्या समझ रहे हैं, तो मौके की मुनासिबत से चलना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
इमरान अत्तारी, नूर सर फजाने मदीना, बहावल नगर से हाजिर हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि जमात से इमाम साहब को कितनी देर पहले मुसल्ले पर बैठ जाना चाहिए?
इसकी तो कोई कैद नहीं है, अलाज़त रहमतुल्लाह से सवाल हुआ था कि लोग कहते थे कि 5 मिनट पहले आ जाओ, इस तरह का कुछ सवाल होता, तो अलाज़त फरमा कि ये मुतालबा ना हो बल्कि ये कहा जाए कि इमाम साहब टाइम पर तशरीफ ले आए। वो जो टाइम है घड़ी का, जैसे 8 बजे जमात हो रही है तो 8 के डंके पर इमाम मुसल्ले पर हो, अगर 8 मगर 8 बजे से पहले बड़े बूढ़े जो पहले आ जाते हैं वो मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, अभी इमाम साहब नहीं है, घड़ी देखेंगे भी अपनी देखेंगे, कभी मस्जिद घड़ी देखेंगे आगे पीछे तो नहीं हो गई है, तो अगर ऐसा माहौल है तो 2-3 मिनट एडजस्टमेंट कर दें, अपना कुछ कंप्रोमाइज कर दें, जल्दी आ जाए कर रहता कि इन बेचारों की मतलब तशवीश दूर हो बुजुर्गों की, ये भी सवाब का काम है, इनकी तशवीश आप दूर करेंगे और जितना जल्दी आएंगे सवाब में तो इजाफा ही होगा कि मस्जिद नमाज के इंतजार में जो है वो भी नमाज में, फिर आप मस्जिद की फजाओं में बैठेंगे तो घर की फजा में बैठना और मस्जिद की फजा में वो भी बनियत एहतिकाब बैठना है तो फायदा तो है, तो यूं मौके की मुनासबत से हो, लेकिन ये मुतालबा और या ये कोई कायदा नहीं कि 5 मिनट पहले आ जाए या 3 मिनट पहले आ जाए, टाइम पर जमात होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
अबू बहार मोहम्मद वकार तारियाज कर रहा हूँ, गार्डन वेस्ट कराची से। सवाल ये है कि अपनी मस्जिद में एक इमाम को, अब जो मुक्तदी होते हैं उनको अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करना चाहिए, और जिस दौरान आप एक इमाम थे मस्जिद के तो आपका मुक्तदियों के साथ अंदाज और रवैया कैसा होता था?
अट्रैक्ट करने लोगों की नफ्सियात मालूम हो, ان کی نفسیات کے مطابق سلوک کرے تو یہ کہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگوں سے ملیں، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیں، مگر دعوتیں نہ کھائیں، خصوصاً مالداروں کی، اس سے بچیں. ہاں بات ہوا دی ہے، یوں آئی یہ دعوت کہ وہ ہماری دادی کا فاتحہ آ کے پڑھ جائیں، اس میں چلے مطلب. باقی جو پرائیویٹ دعوتیں ہوتی ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے کہ ان سے مطلب لوگوں کی انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ پرائیویٹ دعوتیں کرنے والے بعض اوقات ہوتے ہیں بس دوستی ہو جاتی ہے، اور یا بعض اوقات کھاتے پیتے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے آدمیوں سے دوستی، مالداروں سے دوستی جو نا یہ آدمی کے لیے بعض اوقات وہ نقصان دہ ہوتی ہے. لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جب دیکھو میں نے دعوت دی تو امام صاحب کو ٹائم نہیں تھا، مالدار کا فون آیا تو حاجی صاحب آیا آیا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. یہ اگر کوئی سی بات کسی کو پل گئی تو کتنوں میں آپ کو ڈیگریڈ کرے گا، خود بھلے وہ گناہگار تو ہوگا اس طرح ڈیگریڈ کرنے والا، لیکن یہ کہ نقصان تو اس کا بھی اور آپ کا بھی ہوا. تو یوں موقع کی مناسبت سے، یہ نہیں کہ مالدار سے کوئی تعلقات رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن عوامی طور پر مطلب ہے کہ ہمیں بیلنس اکول رکھنا چاہیے، اور غریب کو فرسٹ نمبر دینا چاہیے. غریب کی دعوت آئی، مالدار کی دعوت آئی، تو غریب کو اختیار کیا جائے. یہ میرا آپ سے مشورہ ہے، اس میں آپ انشاءاللہ زیادہ کامیاب ہوں گے، اللہ کرے گا وہ ضمیر بھی مطمئن ہوگا، بگاڑنا بھی نہیں ہے کسی سے، نہ مالدار سے نہ غریب سے. اس طرح مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لیں گے تو یہ آپ کے قریب آئیں گے، ان سے مسکرا کر ملیں گے، ان کو بات بات پہ ٹوکیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں. میرا رویہ پوچھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی امامت کے دورانیے میں کسی فرد سے لڑائی کی ہو، گاڑاوڑی کر دی ہو، شور مچا دیا ہو، جھگڑے کیے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا. میرا مطلب انداز زندگی جو تھا، ویسے بھی میں جھگڑالو طبیعت نہیں پاتا، اگر میری جھگڑالو طبیعت ہوتی یا بیجا جذباتی ہوتا میں تو شاید دعوت اسلامی کا کام میرے ہاتھ میں نہ آتا. جب آدمی تنظیم میں جب لے کے چلا تو ایک سے ایک جہاں تعریف کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے بھی تھے، باتیں بھی بناتے تھے، کیا کیا بولتے تھے، سب جا کے غریبان پکڑ لوں، دھو ڈالوں، پیٹ ڈالوں، مار ڈالوں، کھا جاؤں، ایسی طبیعت نہیں تھی. تو اب یہ کہ بعض لوگوں نے مخالفت کی تو اس سے زیادہ لوگوں نے تعریف کی، پیٹ تھپکی میری، شاباش دی. تو اپنے مطلب جب پلڑا جھکا ہوا تعریف کرنے والوں کا ہے، واہ واہ کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والوں کی تعداد زیادہ، کہ تھوڑوں کو کیا دیکھے آدمی یار. یا مطلب کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے، واش روم تو ہوتا ہی ہے، ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے، آدمی مطلب نظر انداز کرے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ آپ ہمدردی بھرا انداز رکھیں گے، ان کے سکھ دکھ میں کام آئیں گے، ان کے کام کر دیا کریں گے ضرورتاً، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. اور امام تو مسجد، امام مسجد جو ہے یہ اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. امام اچھا ہو نا، یعنی میں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوں نا، یہ صحیح بولتا ہوں کہ میرے مسجد کی برکتیں میرے ساتھ ہیں، کہ میرے محلے کی مسجد، میں 100 مرتبہ مثالیں دیتا ہوں اس کی، بادامی مسجد، جب سے آنکھ کھولی میں نے درود و سلام کی آواز سنی، ماں 11ویں کے 11، 12ویں کے 12، ختم ہوتے تھے کبھی بیان ہوتے تھے، کبھی نعتوں کی آوازیں آتی تھی، تو بچپن سے ہی یا رسول اللہ کی آواز میرے کان میں رس گھولتی رہی، سمجھے. اور محرم کے 10 واز، اور اس طرح ہوتا رہا، کربلا والوں کی محبت بھی اس طرح پیدا ہوتی ہے. سب مطلب یہ کہ یہ میں چھوٹا تھا، مطلب 6 مہینے کی عمر سے اس مسجد کے پاس ہمارا مکان تھا، اس کا ٹوٹا پھوٹا مطلب بہت سیدھا مکان تھا، اس کی تصویر آپ نے دیکھی بھی ہوگی شاید مدنی چینل پر کبھی. ابھی وہ آخری اطلاع تک تو کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ منہدم ہو گیا ہو، اس مطلب کھڑا ہوا ہوا. اس طرح مطلب یہ کہ اگر مطلب لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوگا نا، محبت بھرا، پیار بھرا، تو انشاءاللہ مطلب نو پرابلم، آپ کے یہ مقتدی آپ کے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ آڑا وقت آیا تو آپ پہ تعاون کریں گے. ایک بار میرے ساتھ آڑا وقت آیا تھا اسی مسجد میں، کمیٹی میرے خلاف نہیں تھی، لیکن مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا قصور کیا ہے. مجھے حضرت مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا آنا جانا کافی تھا، تو اخن مسجد قریب تھی، نور مسجد قریب، تو میں ان کے یہاں آتا جاتا تھا، ان کے یہاں گیا ہوا تھا یا انہوں نے بلایا تھا اس کام کے لیے جو انہوں نے مجھے سمجھایا. یعنی صرف اس طرح سمجھایا کہ مجھے بھی وجہ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو، مجھے کہا کہ آپ یار امامت چھوڑ دو، یہ آپ کی قدر نہیں کریں گے، مطلب یوں ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا فرمایا کہ امامت چھوڑ دو. مطلب پتا ہی نہیں میرا قصور کیا. پھر میں شاہ صاحب سے میری ترکیب بہت اچھی تھی، تو میں نے ٹھیک اب چھوڑ دیتا ہوں امامت. کچھ عرصہ ہو چکا تھا امامت، شاید کچھ سال ہو سکتا ہے یا کئی ماہ ہو چکے ہوں، اب وہ یاد نہیں ہے. تو مجھے پھر وہ پتہ چلا کہ ایک شخصیت تھی وہاں پر، ایک شخصیت تھی وہ نماز کے لیے آتے تھے، ان کے کچھ معتقدین بھی ہوتے تھے، وہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے عید بڑی راتوں میں، اس طرح وہ نمازوں میں یا کبھی عصر وغیرہ میں تشریف لاتے تھے. انہوں نے یہ ایشو بنایا تھا کہ امام کی آواز اچھی نہیں ہے، مجھے اس کے پیچھے نماز میں پتہ نہیں آتا. اب ان کا حلقہ اثر تھا، باثر شخصیت تھے، اس وجہ سے کمیٹی ان کے پریشر میں آ کر یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. میں مطلب جب مجھے مطلب یہ کہ اب میری اس دن آخری عشاء پڑھا لی تھی میں نے، تو میں مسجد میں بیٹھا اکیلا بیٹھا تھا، آپ لوگ تو تھے نہیں اس وقت میرے ساتھ، میں رو رہا تھا صدمے سے کہ یار اتنی سی بات، میرا قصور کیا، اب اتنے عرصے کے بعد میری آواز کا ایشو. ایک مقتدی میرا، مجھے نہیں پتا تھا اتنا پاورفل ہے، ایک مقتدی سے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جی شاہ پڑھا لی میں جا رہا، تم آپ جا رہے کیوں، خیریت؟ میں نے کہا اس طرح مجھے کہا گیا ہے آپ نہیں جا سکتے، کیسے جاتے ہیں؟ پھر اس مقتدی نے، اب وہ بھی مرحوم ہے اللہ غری کی رحمت فرمائے، وہاں کے نمازیوں سے بے نمازیوں سے وہ سائنیں لی میری حمایت میں، وی وانٹ الیاس قادری، یہی امام رہے گا. یہاں تک کہ چونکہ متولی بھی میرے خلاف نہیں تھے، کمیٹی بھی خلاف نہیں، متولی نے بھی سائن کی اس پر کہ الیاس قادری چاہیے، بندہ با اثر تھا جس نے وہ مسئلہ کیا تھا. پھر یہ ساری سائن وغیرہ دیکھ کر وہ یعنی ایک تحریک چلائی جاتی ہے، لیکن یہ کمال کی تحریک تھی کہ میں نے نہیں چلائی تھی، یہ خود چلی تھی. تو یہ مطلب لے کر گئے اس شخصیت کے پاس کہ یہ تو لوگ تو اس کو چھوڑ نہیں رہے الیاس قادری کو، یہ دیکھو اتنے سارے بولتے ہیں ہم، آپ کیا کریں، ہم وہی متولی صاحب لے کر چلے گئے ان کے پاس. تو وہ شخصیت نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آؤں گا، تو یوں کر کے وہ اس شخصیت نے آنا چھوڑ دیا، میرا مسئلہ بحال ہو گیا. ایک بار پھر ایشو اٹھا اور وہ اس طرح کے، آپ دیکھا نا میرا ایشو آپ کے سامنے آنسو سے حل ہوا، میں نے کوئی اڑاوڑی نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی، کوئی کسی کو میں نے شاید کسی کو تذکرہ بھی نہیں، میں تو بیٹھا اور رو رہا تھا صدمے سے کہ اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، میرا کوئی ایسا قصور بھی نہیں ہے. اچھا پھر وہ ایک ایشو اٹھا بھائی وہ نہیں امامت جانا پڑے گا، جیسے کوئی چکر ہوا گیا. تو پھر میں نے کہا کہ میرا قصور بتایا جائے کہ کس قصور کی بنا پر مجھے جانا ہے یہاں سے مصلی چھوڑ کے. تو وہ پھر اس دور کے جو مؤذن صاحب تھے وہ بھی بیٹھے، کمیٹی بیٹھی، اور میں نے کہا کہ مجھے شاید اس کو پتہ نہیں تھا ایشو کیا ہے میرے یہاں سے فراغت کا، میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اس طرح اگر میں دعوت سے بھی شروع ہو چکی تھی میرا، میں تو بدنام ہو جاؤں گا اگر میں اس طرح میری ترکیب آؤٹ ہوگی یہاں سے، تو مجھے بتایا تو یہ قصور کیا ہے. اب کمیٹی والے مؤذن کی طرف اشارہ کیا آپ بتاؤ، اب وہ گھبرائے کہ آخر کار مخارج غلط ہیں وغیرہ، بھائی میرا کون سا مخرج، حرف کون سا غلط ہے جو مطلب جس سے نماز نہیں ہوتی، اب بتائیں، میں مجھے امامت نہیں چاہیے، آپ بولو گے تو بھی نہیں رکوں گا، میں سب کی نمازوں میں بوجھ لوں گا، میں اپنی نمازیں بھی دہراؤں گا اگر میرے مخاری اس طرح کے جو غلط ہوئے تو. اب پھر طے یہ ہوا کہ دارالعلوم جدیا چلتے ہیں، وہاں ٹیسٹ ہوگا میرا. چلو تو ہم لوگ دارالعلوم امجدیا کمیٹی والے دو تین افراد کے ساتھ میں گیا. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میری قراءت سنی، سورہ فاتحہ اور چند سورتیں مجھ سے سنی، پھر کامنٹس لکھے، اپنی تاثرات لکھے کہ الیاس قادری کی میں نے قراءت کو چند سورتیں سورہ فاتحہ کی سنی اور میں نے اس کو ما یجوز بہ الصلاح کے تحت درست پایا، جیسے نماز درست ہو جاتی ہے تو اس کے تحت میں نے درست پایا اور یوں کر کے وہ لکھ کر دیا. پھر حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمارا وفد پیش ہوا، تو یہ تو ہنس رہے تھے الیاس قادری اور امامت کے قابل نہیں ہے، اس کے مخارج غلط ہیں، کہ میں تو حضرت کی خدمت میں بہت آنا جانا تھا، بھائی شفقت فرماتے تھے. تو خیر وہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مطلب بہت اچھے تاثرات دیے، پھر قاری صاحب بھی پہنچے تھے، بھائی قاری مصلح الدین صاحب، مفتی وقار الدین صاحب نے ہنستے ہوئے فرمایا قاری صاحب آپ بھی تیار رہے ہیں، آپ کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے، الیاس قادری سے جیسے شروع ہو گیا ٹیسٹ اماموں کا. ارے اتنا ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ الیاس قادری اتنا پرانا اور مطلب اس طرح اس کے ایسے مخارج غلط ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ مسئلہ بھی میرا حل ہو گیا. پھر مؤذن صاحب ریزائن کر گئے گھبرا کر یا شرما کر، میں نے اف بھی نہیں کیا تھا ان پر، کوئی میں نے ان سے بات نہیں کی آپ نے کیوں ایسا کیا، میں نے کہا میری جھگڑا لو طبیعت مارا ماری اڑا اوڑی اور بندے پیچھے کر دینا اس کی ڈھلائی پٹائی کبھی اس طرح کا الحمدللہ میرا مزاج نہیں ہے. بہرحال وہ خود شرمندہ ہو کر یا خدا جانے کیا کیفیت ہوئی ان کی کہ یہ تشریف لے گئے. اور اب اگر ان کو غلط فہمی تھی تو اللہ پاک ان کو معاف فرما دے، اگر کوئی قصد و ارادہ تھا تو میرا حق اگر طلب کیا تھا میں نے ان کو معاف کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے میری بخشش کرے. حافظ قرآن تھے، کوئی جھگڑا نہیں سننی تھے ماشاء اللہ، لیکن بس ان کا یہ بیچاروں کا غلط فہمی ہو گئی کیا ہو گیا کہ کوئی مخرج بھی نہیں بتایا کہ فلاں غلط ہے، مخارج غلط ہے، حروف غلط ہے، اس طرح تھا. تو یہ دو ایشو مجھے یاد آ گئے کہ میرے ساتھ یہ ہوئے تھے، جس میں الحمدللہ بڑی یعنی کہ نرمی شرافت محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ یہ میرے مسئلے حل ہوئے. اب اگر آپ بناؤ گے گروپ ایسے مسئلے کھڑے ہوئے، پھر عزت سے آپ بحال بھی ہوئے تو بے حال ہو کر بحال ہوں گے، عزت سے نہیں آئیں گے، کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اس لیے وہ بس اب مزاج میں نرمی ہو، شفقت ہو، حکمت عملی سے مسائل حل کرنے کی شدھ بدھ ہو، تو اب یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے بعضوں کو کہ وہ ایسے موقع پر خود کو کس طرح سنبھال لیں، یہ اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. تو مقتدیوں کے ساتھ اچھے بن کر رہنا ہے تو انشاءاللہ اس طرح دین کی خدمت ہوگی. وہاں دین کی خدمت ہوتی ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا ہمارا اور کافی کام ہوتا تھا وہاں، دعوت اسلامی کے علاوہ، مطلب دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں دین کا کام ہم کرتے تھے، انجمن چلاتے تھے، ترکیب اچھی تھی الحمدللہ، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے، سیکھنے کو ملتا تھا، میرے بیانات بھی ہوتے تھے وہاں، تو ترکیب بنی رہتی تھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد منیب تاری بن برکت علی چھانگا مانگا سے حاضر ہوں. یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے بعض اوقات عمر رسیدہ افراد جو ہیں یہ بہت زیادہ تنگی والے معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، تو یا سیدی عمر رسیدہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے اور کیسا برتاؤ کیا جائے تاکہ ہمارے ادھر رہنے میں بھی آسانی ہو اور ہمارے نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی نہ آئے؟
یہ ہے کہ واقعی بابا جیوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بابا جی تختے بھی الٹ دیتے ہیں، اگر یہ ان کا مسئلہ کوئی ہو جاتا ہے نا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر بابا جی ایسا نہیں ہوتا، بعض بڑے بوڑھے بےچارے چڑچڑا پن بڑھاپے میں مشہور تو یہی ہے کہ غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑا پن زیادہ ہوتا ہے، جلدی بات نہیں سمجھتے، یہ ہوتا ہے. اللہ کرے ایسے بوڑھوں میں سے اللہ مجھے نہ کرے. ایک بوڑھا ہے نا جو آپ کو لے کے بیٹھا ہے نہر, الحمدللہ. تو سب بوڑھے ایسے نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پر اب صبر کا جام گھٹ گھٹ آ جائے, انہیں جوابی کاروائی نہ کرے, ورنہ وہ مزید اشتعال ہوگا. یہ بات ہوا اس طرح کہ مولانا گھڑی دیکھی آپ نے, یہ ٹائم دانے کا کتنے بجے ہیں, پھر بھلے بابا جی کی گھڑی چار چار پانچ منٹ آگے ہو, آپ جماعت کے ٹائم پر پہنچو دیے جلال میں ہو سکتا آ جائیں. اس طرح کے معاملات بعض وقت ہوتے ہوں گے. تو اس میں پہلے تو یہ وضاحت کر دی جائے, اگر ممکن ہو تو گھڑی دکھا دی جائے کہ اس گھڑی, یہ لکھا ہوتا ہے جھگڑوں کی وجہ سے, بعض مسجدوں میں دیکھا ہے جماعت اس گھڑی کے مطابق کھڑی ہوگی, یہ بھی لکھتے ہیں, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے بھی مطلب بعض جھگڑے ختم ہو جاتے ہوں گے. تو یوں مطلب یا تو ہے ایسا کہ میں ٹائم پر آیا ہوں, شاید وہ گھڑی آپ کی دیکھ تو لیجیے آگے پیچھے تو نہیں. تو اس طرح نرمی سے کہیں گے تو ہوتا ہے اکا دکا آپ کی تائید کر دے گا, ہاں بات تو صحیح ہے, تو بابا جی کھسیاں ہو جائیں گے. پھر بھی اگر واقعی غلطی آپ کی ہو تو انشاءاللہ بابا جی دعا کیجیے گا, میں انشاءاللہ احتیاط کروں گا, آج معاف کر دیجیے. اس طرح نرمی سے کریں گے ترکیب بن جائے گی. اگر آپ نے جوابی کاروائی ان کے لہجے میں کی نا تو پھر آپ پہنچ نہیں سکتے, پھر آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ بابا جی ہو سکتا ہے کہ تختہ الٹ دے. بابا جی اگر غیر فاسق ہوں تو نہ ہاتھ چومیں گے نا, نہیں تو بابا جی بعض نہیں تجربہ کار بھی ہوتے ہیں, یہ مجھے مسکے لگا رہا ہے, کبھی آج تک بابا میرے ہاتھ نہیں چومے امام صاحب نے, آج تھوڑا ہم نے آنکھ دکھائی تو ہاتھ پکڑ لیا ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ علی وآلہ وسلم. اچھا یہ عرض کر دوں گا, جیسے ابھی امیر سنت نے جو فرمایا نا کہ ایک بوڑھا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, تو یہ عرض کرتا چلوں کہ امیر سنت کا اپنے آپ کو یہ بوڑھا کہنا یا کسی اور شخص کا اپنے آپ کو بوڑھا کہنا, یہ وہ ان کی عاجزی ہے, ہم جو وہ بوڑھا نہیں بولیں گے.
جوان آدمی ہے, جوان شخص آپ کو کہہ رہا ہے ایک بوڑھا آپ کے پاس بیٹھا
نہیں, ہم بزرگ کہیں گے ان کو,
75+ سے ملیں گے
ادب
بوڑھا تو ہوں
بزرگ بولیں گے
نہیں, تو اتنے ہی بچے تھوڑی ہے بولیں گے بوڑھے بس کر اب دیر ہو تو
نہیں, آپ نے
ایسا بولو گے؟
انہوں نے آوازیں
نہیں بولے,
آوازیں بلند
نہیں بولیں گے. میں بوڑھا بولوں تو یہ مجھے بوڑھا تھوڑی بولیں گے, میں بولوں میں آپ کا خادم ہوں یہ تھوڑی پاؤں بڑھا دیں گے, خادم صاحب ٹانگ دبا دو, اتنے تو امام ہے یار, یہ دنیا کی رہنمائی کر رہے
ہیں. انہوں نے تحسین انہوں نے کچھ کہا تھا اس وقت,
ظاہر بوڑھوں کو ہمارے یہاں بزرگ کہتے ہیں, واقعی بوڑھے کو بوڑھا کہیں گے تو اس کو برا لگ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
احمد رضا تاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی, 7th year کا اسٹوڈنٹ ہوں. سوال عرض یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں بسا اوقات نا امام صاحبان نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولہے والوں کی طرف سے جب نکاح پڑھا لیا جاتا ہے تو امام صاحب کی کچھ پیسوں کے ذریعے خدمت کی جاتی ہے, تو اس پر جو ہے وہ امام صاحب آگے سے مطالبہ بھی کرتے ہیں مزید پیسوں کا, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
اول تو اگر اجرت ہے کہ سراتن تو طے ہو گئی, سرات نہیں ہے دلالتن ثابت ہے, تو دے تو کرنا پڑے گا, اجرت لینا ہی ہے اور دینا ہی ہے, دے کیے بغیر اجرت تو جائز بھی نہیں ہے. اور مطلب اس طرح بغیر طے کیے کرنا جبکہ اجرت کا لین دین ہے انڈر اسٹوڈنٹ, تو دونوں گناہگار ہوں گے. اور یہ اجرت مثل کا حقدار تو بنے گا امام نکاح پڑھانے والا جو اس ان دنوں وہاں اس جگہ رائی جو, تاہم یہ کہ اب جو اگر تیزی سے طے ہو ہی گیا ہے تو اب زیادہ سوال کرنا کہ زیادہ دو, یہ تو بالکل یعنی کہ ایک بیجا سوال ہے اور حقدار نہیں اگر سوال کرنے کا تو ظاہر گناہگار بھی ہوگا. اس طرح نہ اس کو دینا بھی نہیں چاہیے اس کو, اس سے کوئی کرتا ہوگا بے عزتی بہت ہوتی ہوگی. اس طرح مانگنے والے سے لوگ بزن تو ہوتے ہوں گے ٹھیک ٹھاک, سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے, کرنا بھی نہیں چاہیے.
آپ نے کبھی نکاح پڑھانے کے پیسے لیے؟
نہیں الحمدللہ میں نے کبھی پیسے نہیں لیے، میں نے نکاح بہت پڑھا ہے، اور مجھے تو پھر یار وہ نہیں لیتے تھے تو بعض اوقات رکشے میں ٹیکسی میں جانا اس کے بھی نہیں دیتے تھے کرایہ، مشہور تھا کہ بھائی لیتا ہی نہیں ہے پیسے، ہوا کھاتا ہے خالی، ہمیں ہوا کھلاتے تھے. میں کچھ طبعی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ میں نے نکاح پڑھانے کبھی پیسے نہیں دیے. دیکھ کرنا کجا مت، مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے اپنے طور پر بھی دیے ہو پیسے، مجھے یاد نہیں. پہلے دعوت اسلامی میں سارے نوجوان، اب بھی نوجوان ہی بربار ہے، تین کام کرنے ہوتے تھے نکاح میں، ایک تو یہ کہ نکاح پڑھانا، ولیمہ کھانا، اور اس دوران ایک محفل نعت اس میں شرکت کرنا، یہ تین کام میرے نکاح میں ہوتے تھے. کیونکہ پہلے ہوتے تھے فنکشن، گانے باجے ہڑا ہڑی ہوتی تھی، پھر ہم نے نعت خوانی کا ذہن دیا. یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کو رائج کیا. ہوتے ہوں گے کہیں کہیں میراث شریف ہوتی ہوگی بالکل، لیکن عام نہیں تھا، اب ہمارے یہاں حصہ بن گیا ہے. جو نکاح ہوتے ہیں نا اپنے اسلامی بھائیوں میں، ایک نعت خوانی تو اس میں بھی مجھے جانا ہوتا تھا، یہ تین کام کرتا تھا میں، تو میرے لیے کوئی کاریاں آگے پیچھے نہیں گھومتی تھی ان دنوں. عام طور پہ اپنے کوئی پہنچنا ہوتا تھا کھانا کھانے کے لیے، کسی کی اسکوٹر پکڑ لی یا کسی طرح بھی پہنچ گئے، اور اسی طرح نکاح پڑھانے کے لیے کہیں اسکوٹر پہ، ڈبل سواری پہ، کبھی بس میں تو کبھی رکشے میں، لیکن دور دراز کم جانا ہوا ہے. اب گیا تو ہوں کورنگی، ادھر ادھر بھی گیا ہوں، اب وہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کسی نے مجھے کہ کرایہ دیا ہو، یا باغ کے ٹیکسی والے کو پیمنٹ کر دیا ہو، یا کبھی مجھے کوئی لفافہ دیا ہو نکاح پڑھانے کا، مجھے یاد نہیں ہے. اور میرا مطلب یہ نہیں، مزاج بھی نہیں تھا اس طرح کا پیسے کھینچنے والا. لاؤ 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 الحمدللہ. تو اس طرح بھی پھر خیر وہ بہت نکاح پڑھا ہے، جنازے اتنے پڑھائے کہ بہت پڑھائے جنازے میں نے، بظاہر اتنی محبت اسلامی بھائی کرتے تھے، عقیدت پھر وہ طریقہ تو سب چل رہا تھا نا ساتھ ساتھ، تو اب گھر میں میت ہوئی تو اب وہ جی تو چاہے گا نا کہ الیاس جنازہ پڑھائے. یوں مجھے مختلف حصوں میں جانا پڑتا تھا شہر کے جنازہ پڑھانے کے لیے، بہت جنازے پڑھائے، یہ قبرستان میں قبر میں بھی الیاس اتارے، یہ ان کا اس نے زن اس نے عقیدت، یہ بھی کیے ہیں میں نے، قبرستان میں بہت کیا ہوں، تدفین میں بھی بہت حصے دیے ہیں. آہستہ 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 دعوت اسلامی کی مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئی ظاہر ہے، تو یوں پھر میں پیچھے ہٹتے 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 پھر میں نے ان کے لیے گلیاں تنگ کی، میں نہیں آؤں گا، دولہا آئے میرے پاس تو پھر نکاح پڑھوں گا. دولہے آنے شروع ہو گئے بھائی، دوسرے شہروں سے آنے شروع ہو گئے، باراتے لے لے کر آ کے کھڑے ہو جاتے یہاں سے پیچھے ہٹا. اب نعت خوانیاں ہر جگہ، پھر میں نے کہا کوئی سید صاحبہ کے حکم کریں گے تو نعت خوانی میں میں آؤں گا، میرے کو یوں کہ کوئی تھوڑی بولے گا کہ میرا حکم ہے. تو بھائی یہ سیدوں کو لانے لگے، صحیح بولتا ہوں میں، بعض اوقات پوچھا ہے حضرت آپ کا حکم ہے؟ جی میرا حکم ہے، آپ تشریف لے آئیے. واہ رے واہ، اب بھاگ کر کہاں جاؤں مدینے؟
نہیں نہیں سید صاحب جو ہے نا وہ ماحول میں آتے تھے، میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں کہا، مگر یہ سنا تھا ضرور. اس وقت جو ماحول میں نئے آتے سید صاحب ان کو یہ جملے سکھائے جاتے تھے، پھر وہ آ کر کہہ دیتے تھے بولپن میں،
حکم میرا حکم ہے. تو آخر کار میں پھر وہاں سے بھی بھاگا، میں نے کہا بھی میرے پاس جو آخری پاسا تھا وہ بھی صحیح نہیں پڑا، کہ چلو میں یوں سمجھا انکساری کرے گا، حکم کون کرے گا یار مجھے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ کہ میں یوں سمٹتے 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 تو بالکل یار چار دیواری میں آ گیا. اب تو میرا گھر بھی فیضان مدینہ سے بالکل ملا ہوا ہے الگ وہ، لیکن ہمارے راستے اس طرح کی ترکیب ہے شریر رہنمائی کے ساتھ کہ میں گھر سے مسجد، مسجد گھر، اندر 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 سے آ رہا ہوں، تھوڑی کھلی فضا آتی ہے لیکن خاص نہیں آتی. تو یوں مطلب یہ کہ اب باہر روڈوں پہ باہر کیا ہو رہا ہے، کتنے کبھی کبھی نکلتا ہوں تو کئی جگہ تبادلے ہو گئے، نئی تعمیرات ہو رہی ہے. یوں مطلب اب میری زندگی کا انداز یہ ہو گیا ہے، مجبوریاں سیاست وہ اپنے سیکورٹی کے جو معاملات ہیں حفاظتی امور کے، یہ مین ان کی وجہ سے، اب ان کی وجہ سے. لیکن وہ شادیوں میں اور جو جنازوں میں پیچھے ہٹا تھا وہ تب سیکورٹی ایشو نہیں تھے، کام بہت بڑھ گیا تھا، میں تھک گیا، رات کے 10 بجے جنازہ پڑھاؤ، رات کے 12 بجے جنازہ پڑھاؤ، صبح 10 بجے جنازہ پڑھاؤ، رات جاگو 9 بجے بھاگو جنازہ پڑھانے کے لیے، میں تھک گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.